دس روزہ نشستوں میں آج ہماری آخری نشست ہے، اور اگر دوستوں نے ایگری کیا تو شبوں کے بعد بھی ارادہ ہے کچھ اور سوشل ایشوز پر، یعنی 23 رمضان کے بعد سے لے کر یا 22 رمضان کے بعد سے جو ہے کچھ اور 3-4 یا 5 شبوں میں دیکھتے ہیں کہ دوست کیا کہتے ہیں۔ کل جیسے کہ میں نے اپنے موضوع کا اعلان کیا تھا، وہ یہ تھا کہ امام زمانہ کے انقلاب کی تیاری کے لیے 8 گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ دیکھیے، روایات میں، احادیث میں اور دعاؤں میں بہت ساری تعلیمات اہل بیت کو بیان کیا گیا ہے، لیکن یہ تعلیمات ایسی نہیں ہیں کہ کسی کو حکم دیا جائے تم یہ کام کرو، تم یہ گروہ بناؤ، تم اس کام کو انجام دو۔ اسی طریقے سے جو دعائیں ہیں ان میں بھی اسی قسم کی تعلیمات کو بیان کیا گیا، بغیر اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کوئی حکم کا لفظ ہے کہ تم یہ کام کرو، بلکہ اس میں کہا گیا کہ تم ایسا، یعنی ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے، ان لوگوں میں سے قرار دے، ایسا بنا دے، ایسا کر دے۔ جو شارپ مائنڈ ہوگا نا وہ اس چیز کو پک کر لے گا کہ جناب یہ بات کیوں کی جا رہی کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے، ان لوگوں میں سے قرار دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو دعا پڑھنے والا ہے وہ صرف دعا پڑھنے والا نہیں ہوتا، بلکہ وہ در حقیقت روح دعا کو سمجھنے والا ہوتا ہے۔ اور یہ وجہ ہے کہ روایات میں، حدیث قصہ میں، حتیٰ کہ زیارات میں جو اہل بیت کی ہیں، بہت ساری تعلیمات کو بیان کیا گیا، اور ایسی تعلیمات جو معمولاً احادیث میں بیان نہیں کی جاتی تھیں، انہیں دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، دعائے عہد۔ عہد کا مطلب آپ کو پتا ہے، عہد، میثاق، پرومس۔ یہ دعا جو ہے اس کی فضیلت کے بارے میں ہے، جو شخص 40 دن نماز فجر کے بعد اس دعا کو پڑھے گا اور وہ مر جائے تو امام زمانہ کے ظہور کے دن اس کو قبر سے اٹھایا جائے گا۔ اور اس دعا میں بھی کہ اے اللہ، اگر میرے اور میرے امام کے درمیان موت آ جائے تو تم مجھے میری قبر سے اٹھانا اس عالم میں، اس حالت میں۔ وہ 8 گروہ کون سے ہیں کہ جن کی تیاری کا حکم دیا گیا ہے؟ دعا عہد وہ دعا ہے جو 40 صبح، کیا مطلب ہے اس کا؟ 40 صبح کے بعد یعنی ہم پڑھنا چھوڑ دیں، میں پہلے دن سے لے کر 40 دن تک ریگولر نماز فجر کے بعد دعا پڑھوں اور اس کے بعد 40ویں دن کے بعد چھوڑ دوں؟ بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ دعا کے دن 40 دن تک پڑھو، لیکن خود اس دعا میں جب جائیں گے آپ تو اس دعا میں یہ ہے کہ اے خدا، یہ دن اور جب تک میں زندہ رہوں میرا روٹین یہ ہونا چاہیے کہ میں اپنا روزانہ اپنے امام زمانوں کو یاد کروں۔ یعنی وہ فرسٹ ڈے تو آپ کا ہے جب آپ نے دعا شروع کی، لیکن اس کا اینڈ نہیں ہے، اینڈ آپ کا موت کا دن ہوگا۔ یعنی ایسا نہیں کہ یہ کہوں کہ جناب میں 40 دن پڑھ لوں اس کے بعد رکھ دوں میں، نہیں، ممکن ہے کہ 40 دن میں اتنا شوق پیدا کر لے کہ وہ امام زمانہ کے اصحاب میں شمار ہو جائے، لیکن معمولاً 40 دن یعنی یہ ایکسرسائز ہے 40 دن کی، اس کے بعد سے تمہیں کنٹینیو رکھنا ہے۔ دعا عہد یہ ہے، اور اس دعا بڑی ہے، اس کے کچھ حصے جو ہیں وہ میں یہاں پہ ذکر کروں گا، اور وہ 8 گروہ کے جو در حقیقت یہاں پہ ذکر کیے گئے ہیں۔ درود بھیجے محمد والے محمد۔ یہ ساتھ ساتھ لکھتے رہیے تاکہ جو ہے دعا عہد، اس میں کہتے ہیں اللہم، بس یہاں لکھ دیتا ہوں تاکہ وہ بات، اللہم انی اجدد له فی صبیحۃ یومی ھذا وما اشتو من ایامی،
سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ یعنی دعا شروع ہوئی، اس کے بعد جملہ اے خدا میں آج کے دن، فی صبیحت، آج کی صبح، یوم ہذا، اپنے آج کے دن کی صبح کے وقت تجدید بیعت کرتا ہوں. تجدید کا لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے جہاں کوئی چیز موجود ہو اس کی ریکنسٹرکشن کی ضرورت ہو، ٹھیک ہے نا، اس کو کہتے ہیں تجدید کرنا. تجدید بیعت بھی اسی سے ہے، یعنی بیعت کی بھی اس کی تجدید کرتے ہیں آپ. اجددو یعنی تجدید کرتا ہوں آج کے دن کی صبح میں، لہو امام زمانہ کے لیے، صحیح. وما عشت من ایامی، اور جب تک میں زندہ رہوں. جب تک زندہ رہوں کیا ہے؟ میں امام سے روزانہ تجدید بیعت کرتا ہوں، روزانہ میں اپنے آپ کو یاد دلاتا رہوں. کس طرح تجدید بیعت کروں؟ تین حالتیں ہیں، عہدن، عقدن و بیعتن. تین حالتیں، یعنی میں کیسے تجدید کروں؟ عہدن و عقدن و بیعتن. عہد بھی کروں، عقد بھی کروں، بیعت بھی کروں. یعنی میں کیسے تجدید کروں روزانہ سے؟ امام زمانہ سے اس طریقے سے تجدید کروں کہ عہد بھی ہو، عقد بھی ہو، بیعت بھی ہو. عہد کیا ہے؟ عہد آپ کے دل کا وہ مضبوط ارادہ ہے کہ میں عہد کرتا ہوں میں یہ کام کروں گا، میں عہد کرتا ہوں میں نماز پڑھوں، میں عہد کرتا ہوں کہ میں اب سال کی ابتدا سے اسٹرگل کروں گا، یہ عہد ہے. اب اس کی سیکنڈ فارم ہے، اس کی پیوریفائی ایک اور سیکنڈ فارم ہے. عقد کیا ہے؟ آپ نکاح کو کیا کہتے ہیں؟ عقد نکاح. عقد کا مطلب ہے تو ناٹ، گرہ لگانا. عقد کا کیا مطلب ہے؟ گرہ لگانا. یعنی جس طرح ایک میل اور فیمیل کے درمیان گرہ لگ جاتی ہے، عقد ہو جاتا ہے، اسی طرح عقد یعنی میں اپنے اور امام کے درمیان ایک مضبوط رشتہ قائم کرنا چاہتا ہوں. واضح؟ عہد دل کے مضبوط ارادے کا نام ہے، اور عقد اس کی سیکنڈ فارم ہے کہ اب صرف وہ نہیں ہے کہ دل میں ارادہ، بلکہ ظاہری طور پہ میں کیا کروں؟ عقد کروں امام سے، عقد کروں یعنی عہد کروں، پیمان کروں. اور بیعتن اس کی تھرڈ فارم ہے، تھرڈ فارم ہے یعنی اس سے زیادہ نکھری ہوئی شکل کوئی اور نہیں ہے. وہ بیعت کیا ہے؟ بیعت یعنی امام کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر در حقیقت بیعت کرنا، صحیح، امام کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کرنا ہے. بس میں آج کے دن کی صبح اور جب تک میں زندہ رہوں گا عہد و عقد و بیعت کروں گا. لہو فی عنقی، کیا کہا؟ لہو، یہ جو اجدد و لہو کیا ہے؟ لہو فی عنقی، یعنی یہ جو عہد اور عقد اور بیعت ہے یہ امام کے لیے ہے میری گردن میں. یعنی میں اپنی گردن میں امام سے عہد و عقد اور بیعت کا در حقیقت ایک پیمان ڈال رہا ہوں، صحیح، ایک عہد کر رہا ہوں امام سے. اور یہ تاکید ہے، کسی کی گردن میں ڈالنے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ در حقیقت کیا ہو جائے؟ مجبور ہو جائے. میں اپنے آپ کو آمادہ کر رہا ہوں کہ میں امام کے لیے عہد و عقد و بیعت کر رہا ہوں، لہو فی عنقی، صحیح، یہ میری گردن میں جب تک میں ہوں، وما عشت من ایامی، جب تک میں زندہ ہوں یہ عہد و عقد و بیعت میری گردن میں امام کے لیے موجود ہے. یعنی میری زندگی کا کوئی دن کوئی لمحہ امام کے در حقیقت حکم سے خالی نہیں ہوگا. جس طرح آپ کسی جانور کے گلے میں پھندا یا رسی یا پٹے ڈال کے اس کو چلاتے ہیں، یعنی وہ پورا کا پورا آپ کے اختیار میں ہے. یہی در حقیقت عنق یعنی گردن جو ہے، یہ کنایہ ہے اس بات سے کہ میری گردن اور امام زمانہ کی مرضی، میری گردن میں امام زمانہ کی مرضی در حقیقت ایک وابستہ ایک رشتہ ہے کہ میرا کوئی دن میری کوئی رات امام زمانہ کے بغیر نہیں ہوگی. درود بھیجے محمد والے محمد. وہ آٹھ گروہ کون سے ہیں؟ یہاں پر آٹھ گروہ کا تذکرہ ہے. یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک مومن ان تمام کے تمام آٹھ گروہوں میں اپنا نام لکھوائے، ہر گروہ میں اس کی شمولیت ہو. لیکن اگر وہ آٹھ میں نہیں ہو سکتا سات میں ہو، سات میں نہیں ہو سکتا چھ میں ہو، چھ میں نہیں ہو سکتا پانچ میں ہو، پانچ میں نہیں ہو سکتا چار میں ہو، تین میں ہو، دو میں ہو، کم سے کم ایک میں ضرور ہو۔ یعنی ان کے بغیر در حقیقت اگر کوئی اور ہوتا تو امام ذکر کرتے، اگر کوئی اور گروہ ہوتا، کوئی اور گروپ ہوتا کہ جو امام کی تیاری کے لیے در حقیقت راہیں ہموار کر رہا ہے تو امام اس کا تذکرہ کرتے۔ اب دعا اہ سمجھ میں آ گئی نا کہ میں تجدید کر رہا ہوں ہر دن، آج کی صبح بھی اور جب تک زندہ رہوں گا، عہد و عقد و بیعت لہو فی عنقی، میری گردن میں ہے۔ یہ جو عہد و عقد و بیعت ہے یہ کہاں نظر آئے گا، اس کا ظہور کہاں ہوگا؟ یہ کہیں نہ کہیں تو نظر، میں آپ سے پیار کرتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، جیسے باپ بچے سے کہے کہ مثلا بیٹا میں جب تم شام میں آؤ گے تو مثلا جب میں شام میں آؤں گا تو میں تمہیں باہر لے کے جاؤں گا، پارک لے کے جاؤں گا۔ اب باپ آیا تھکا ہوا تھا تو بچے نے کہا ڈیڈی چلیں، تو آپ نے چاکلیٹ کہی چاکلیٹ، کہا کہ چاکلیٹ بہت اچھی ہے بھائی، ڈیڈی چلیں، بیٹا آؤ تمہیں مثلا کارٹون دکھاتا ہوں، ڈیڈی چلیں۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ آپ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں اس کا ثبوت دیجئے، صرف چاکلیٹس میں پہننے والا نہیں، آپ نے جو وعدہ کیا تھا اس کو ثبوت دیجئے۔ تو اس عہد و عقد و بیعت کا ثبوت کہاں نظر آئے گا؟ ہواؤں میں؟ یہ واقعی کہیں نہ کہیں نظر آنا چاہیے۔ میں امام سے محبت کرتا ہوں، میری محبت کہاں ظاہر ہوگی؟ عمل سے ظاہر ہوگی۔ جیسے کل میں نے کچھ کام بتائے تھے کہ صدقہ دیں، زیارات پڑھیں، وعجل فرجہوں کے ساتھ درود بھیجیں اور مختلف کام کریں، اس سے محبت ظاہر ہوگی آپ کی۔ امام کو دعاؤں میں یاد رکھیں، صحیح۔ یہ جو عہد و عقد و بیعت ہے یہ کہاں ظاہر ہوگی؟ امام کہہ رہے ہیں کہ ان کو ظاہر ہونے کے لیے آٹھ گروہ ہیں، یہ آٹھ گروہ زمانۂ عصر غیبت میں ان کا ہونا ضروری ہے۔ تمہیں چاہیے، ہر مومن کو چاہیے کہ ان آٹھ میں سے، آٹھوں میں اپنا نام لکھو، اگر آٹھ نہیں تو سات، سات نہیں تو چھ، چھ نہیں تو پانچ، کم سے کم ایک۔ لیکن اگر کسی میں تمہارا نام نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم حقیقی مومن نہیں ہو۔ درود بھیجے محمد و آل محمد کا۔ اب فرمایا کہ اللہم بلکہ یہاں لکھتا ہوں، اللہم جعلنی، او یعنی اے خدا مجھے قرار دے۔ یہ 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 کون سا اجعلنی ہے؟ یہ وہی ہے جو حضرت آدم کے لیے خدا نے کہا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ یہ حضرت ابراہیم کے لیے کہا، انی جاعل کا لینا، میں بنانے والا ہوں، میں قرار دینے والا ہوں۔ یہ وہی جعل ہے، اجعلنی قرار دینا، بنانا، اے خدا تو مجھے قرار دے۔ مین یعنی کن میں سے قرار دے؟ مین کس میں سے قرار دے؟ اب یہاں پر امام در حقیقت اس من کی تشریح کر رہے ہیں، کن میں سے قرار دے؟ پہلا گروپ جو امام نے بنایا، من انصار ہی، ایک، دو، و اعوان ہی، صحیح، تین، و ذابین عنہ، چار، والمسارعین الیہ فی قضاء حوائجہ، پانچ، والممتثلین، ممتثلین لأوامرہ، لأوامرہ، چھ، والمحامین عنہ، سات، والسابقین الی ارادتہ، آٹھ، والمستش حدینہ بین یدئیہ، آٹھ گروہ ہیں جن کے لیے کہا ہے کہ ان آٹھوں میں سے آٹھ میں تمہارا شمار ہونا چاہیے. پہلا گروپ کون سا ہے؟ انصار کا، ناصر، مددگار، دور کرنے والے، امام کی حاجتوں کے لیے، امام کی حاجات کی برابری کے لیے جلدی کرنے والے. عملی طور پر حکم بجا لانے والے، حمایت و دفاع کرنے والے، ارادہ امام کو عملی جامہ پہنانے والے، اور شہادت پانے والے. یہ آٹھ گروہ ہیں، یہ آٹھ گروہ ہیں کہ جن کے لیے کہا گیا ان میں تمہارا شمار ہونا چاہیے. پہلے کا ہم انصار ہے، امام کے ناصر میں سے، مددگار، ناصر بھی نصرت، مددگار، آوان عون سے ہیں، عون بھی مددگار کو کہا جاتا ہے. والذابین عنہ، دور کرنے والے، والمسارعین الیہ فی قضاء حوائج، امام کی حاجات کو عملی جامع پہنانے کے لیے برابری کے لیے جلدی، مسارعین مسرعت سے جلدی کرنے والے، ممتثلین لابواب رہی عملی طور پر حکم بجلانے والے، والمحامین عنہ ان کی حمایت و دفاع کرنے والا ایک گروہ. ساتواں گروہ کون سا؟ والسابقین الی ارادتہ، صحیح، اور امام کے ارادے کو عملی جامع پہنانے والوں میں میرا شمار ہو. اچھا یہ نہیں کہا کہ اے خدا میں تنہے تنہا. دیکھیں کل میں نے ایک ٹیم ورک کی بات کی تھی، ٹیم ورک ہونا چاہیے. امام یہ نہیں کہہ رہے کہ تم یہ کرو کہ صرف تم ہو اور تم ہو، نہیں. اللہم اجعلنی من انصارہ، یہ جتنے بھی لفظ یہاں پر استعمال کی گئی یہ سنگولر نہیں ہیں، یہ پرولر ہیں، یہ جمع ہیں. اس کا مطلب ایک ٹیم ہے، ایک گروپ ہے، ایک ایکٹیویٹی ہے جس میں تمہیں شامل ہونا ہے. اللہم اجعلنی من انصارہ، من ناصرہ نہیں، میں ان سے میں ان کا مددگار بن جاؤں، نہیں، بلکہ ایک ٹیم ہے جو امام کے لیے کام کر رہی ہے، تم یہ دعا کرو کہ تم اس میں شامل ہو جاؤ. ایک مددگار لوگ ہیں، تم یہ دعا کرو کہ تم اس میں شامل ہو جاؤ. کچھ لوگ ہیں جو امام سے دور کرنے والے ہیں، تم ان میں شامل ہو جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے ذہن میں یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں، لہذا مجھے پانا ہے ان کو، ایک مجھے ان میں شامل ہونا ہے. مثال کے طور پر اگر میدان میں کچھ لوگ کرکٹ کھیل رہے ہیں اور میں کہوں کہ مجھے کرکٹ کھیلنا ہے اور میں گھر میں آرام سے بیٹھ کر لیٹا رہوں، تو کیا میں کرکٹ کھیلنے والا، یہ گیم کھیلنے والا ہو سکتا ہوں؟ نہیں. برابر والے کمرے میں افطاری ہو رہی ہے، لوگ افطار کر رہے ہیں، میں کہوں خدا مجھے افطار کرنے والا مجھے قرار دے اور بیٹھے ٹی وی ڈرامے دیکھتا رہوں، میں افطار نہیں کر پاؤں گا. افطار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دوسرے کمرے میں جاؤں اور جا کر ان کے ساتھ افطار کروں، جو وہ کر رہے ہیں وہ میں کروں. اسی طریقے سے اگر میں کوئی اسپورٹ کھیلنا چاہتا ہوں تو گھر سے باہر نکلوں، میدان میں جاؤں، وہ اس جیسی وضاقت اختیار کروں، ویسے ڈریس پہنوں، اس کے بعد جا کے ان کے ساتھ اسپورٹ میں حصہ لوں، تب جا کے میں کہوں گا اے خدا میں اسپورٹ کھیلنے والوں میں سے ہوں. واضح بات. اس کا مطلب یہ کہ امام یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تمہارے اندر بھی ایک موشن ہونی چاہیے، تحرک و بیداری ہونی چاہیے. صرف بیٹھ کے دعا کرو امام آ جائیں، امام آ جائیں، اور تم ان آٹھ گروہوں میں شامل ہونے کے لیے کوئی کام نہ کرو. اصل یہ بہت یعنی ایسی بات ہے کہ جس کو ایک چھوٹا سا بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ تم یہ دعا کرو اے خدا ایسا ہو جا، ایسا ہو جا، تم خود کچھ نہ کرو، تو یہ کہیں گے ایسا انسان بیوقوف انسان ہے کہ جو بغیر کسی جد و جہد اور عمل کے در حقیقت بڑی بڑی تمنائیں کر رہا ہے. اسی لیے کہا الداعی بلا عمل، کہ بغیر عمل کے دعا کرنے والا ایسا ہے جیسے بغیر کمان کے تیر چلانے والا، جیسے یوں کہوں اور آج کی زبان میں بغیر پسٹل کے بلٹ چلانے والا. अब मैं गोली लूँ, आरा को मार दूँ, मर जाएंगे, दुश्मन को फेंकूँ मैं गोली निकाल के, ब्लड जो होती है फेंकूँ तो वो ब्लड से क्या आप मर जाएंगे, यानी कोई दुश्मन मर जाएगा? नहीं। तीर अगर यूँ करके यूँ मारूँ ज़्यादा जख्मी करेगा, मारेगा नहीं। इमाम कह रहे हैं कि जो शख्स बग़ैर अमल की दुआ करता है ऐसा हो जाए तो वैसे ही जैसे बग़ैर कमान के तीर चलाने वाले हैं, वो अपने हदफ तक नहीं पहुँच सकता। अब आइए इन आठ ग्रोहों के लिए जो चीज़ यहाँ पर बयान की गई है। तो पहली चीज़ क्या है कि ख़ुद तहर्रुक को बेदारी होना चाहिए। पहली चीज़ तो ये हो गई, एक नतीजा हमें मिल गया कि तहर्रुक को बेदारी ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये कि मुझे तलाश करना है कि कौन लोग हैं कि जो दुनिया में काम कर रहे हैं, कौन है नासिर, ऐ खुदा मुझे उनके नासिरों में से करार दे। इसका मतलब कुछ नासिर हैं तो मुझे तलाश करना है, मुझे ढूंढना है, सही। और अगर नहीं भी है बिलफर्ज तो मुझे ये ग्रुप क्रिएट करना है, जिसमें आप व्हाट्सएप पे ग्रुप क्रिएट करते हैं ना कि उसमें लोगों को ऐड कर दें, उसी तरीके से भाई नहीं आप भी एक ग्रुप क्रिएट करें, उसमें लोगों को ऐड करें, अच्छी बात सुने, अच्छी बात सुनाएं, अच्छी बात पहुँचाएँ, अच्छी बात खुद सुने, लोगों को अवेयरनेस से बेदारी दें। नासिर का मतलब यह है कि जो इमाम के ज़माने में सिर्फ मौजूद ना हो बल्कि इमाम की गैबत के ज़माने में भी मौजूद हो। देखिए इमाम के दो चीज़ें हैं, या इमाम हाजिर है या इमाम गायब है। अगर हाजिर है सही तो आप सहाबी भी होंगे और मुमकिन है नासिर भी हों, लेकिन इमाम जब पर्दे गैब में है तो आप यहाँ पे सिर्फ नासिर होंगे, सहाबी नहीं होंगे। इसीलिए कहा कि मुमकिन है तुम्हारी ज़िंदगी वफा ना करे, तुम इमाम के ज़माने से पहले मर जाओ तो क्या करो, दुआ करो। दुआ भी वही है जिसको मैं पहले बता चुका हूँ, दुआ यानी अपने आप को तलकीन करना, या खुदा मुझे करार दे, सही। जैसे आपका कोई अजीज़ बीमार होता है तो आप किस तरह गिड़गिड़ा के दुआ मांग रहे होते हैं, किस तरह तड़प के दुआ मांग रहे होते हैं, खुदा मेरे मसल मरीज को शफा दे दे, कई कई वास्ते देते हैं, सजदों में रोते हैं, तस्बीह पढ़ते हैं, खुदा का जिक्र करते हैं। ये भी नहीं उसी तरह होना चाहिए कि हम ये दुआ करें खुदा हमें इमाम के नासिर में से करार दें। हो इमाम की नुसरत इस ज़माने में कैसे कर सकते हैं, सवाल बताइए, माइक दे दें। कैसे कर सकते हैं? मसलन
इमाम को बुलाने की दुआ की जाए, इमाम की सलामती की दुआ वो की जाए, इमाम को बनाने के लिए सदका दिया जाए, या ऐसे ऐसा निज़ाम कायम करने की कोशिश की जाए जो अदल का निज़ाम हो, यानी इमाम के आने की राह हमवार की जाए, ऐसा इलाका बनाने की कोशिश की जाए कि अगर इमाम आए तो हमको
सही
उनका सदका करके
सही
उनको उनका काम आसान हो जाए,
ठीक
ऐसी कोशिश की जाए।
एक और जो नौजवाना अपने जरूर के बाद अमर अंजाम देंगे जिसके लिए हम कहते हैं वो मनपते में करबला है, ज़ाहिर करबला एक लकीर पेशती है ज़ालिम और एक तरफ ज़ालिम है और एक तरफ मौजूद है, एक तरफ दीनदार है और एक तरफ बेदीन है। ज़ाहिर यहाँ पे हमें अपने आप को कोशिश ये करनी चाहिए कि हम करबला में कहते हैं काश अगर हम उस वक्त होते
सही
तो इमाम حسین کے لشکر کے شامل ہوتے ہیں، امام حسین کے انصار ہوتے ہیں، تو وہ ابھی موجود ہے آج بھی ہم اپنی زندگی میں اپنے آپ کو ایسا
صحیح
کوشش کریں کہ
بہت اچھا
لشکر میں شامل ہوں، امام حسین کے لشکر میں شامل ہونا تو بڑا اچھا ہے، ہم لوگوں نے زمانے کے حامی اور ناصر ہیں اور لشکر میں شامل ہونا
بہت اچھا ہے۔ بس جیسے کہ کل بھی ہم نے کہا کہ امام کے مقصد کو سمجھنا ہے، صحیح، امام کے اہداف، امام کیا کام کریں گے آگے، آج نائب امام کیا کام کر رہا ہے، اس ہدف کو سمجھیں اور اس کی مدد کریں۔ دوسری چیز جو ہے وہ اعوان ہے۔ اب اس میں ایک ٹیکنیکلی بہت فرق موجود ہے لیکن میں بہت سرسری انداز سے یہاں سے کہہ کے گزر رہا ہوں۔ صحیح، انصار جو ہے در حقیقت ممکن ہے نصرت جو ہے کوئی موجود ہو، صحیح، میں اس کی نصرت کروں، کوئی موجود نہ ہو میں اس کی نصرت کروں، لیکن عوام کے بارے میں بھی یہ کہا گیا ہے کوئی شخص جو موجود نہ ہو خاص طور پہ اس کی مدد کو عون یا عوان کہا جاتا ہے، عون یعنی نصرت، معاونت اسی سے ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں ٹیکنیکلی فرق ہے، میں فی الحال ابھی گہرائی میں نہیں جا رہا ہوں، صرف اشارہ کرتا ہوا گزر رہا ہوں۔ تیسرا گروپ جو، اب اس میں بڑی ڈیٹیل ہے، میں نے بتایا نا کہ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو ان ہر گروپ کو کھولیں گے کہ ہر گروپ کے کیا ذمہ داریاں ہیں، کیسے شامل ہو سکتے ہیں۔ تیسری چیز جو، تیسرا گروپ، والذابین عنہم، ذاب در حقیقت عربی زبان میں ذباب کہتے ہیں مکھی کو، ہاؤس فلائی کو، جیسے کہ آپ کیا کرتے ہیں، کان پہ آ کے بیٹھتی ہے، آپ یہاں سے اڑاتے ہیں وہ ادھر آ جاتی ہے، ادھر سے اڑاتے ہیں ناک پہ آ جائے گی، ناک سے اٹھائیں گے کہیں اور بیٹھ جائے گی، بار بار چکر لگائے گی۔ ذابینان ہو یعنی امام کے اوپر برے خیالات کے آنے سے پہلے، برے حالات کے آنے سے پہلے انہیں دور کرنے والوں میں سے قرار دے، توجہ رکھیے گا، یعنی ابھی امام تک نہیں پہنچا ہے لیکن مجھے پتا ہو کہ یہ امام پہ حملہ ہونے والا ہے کسی بھی قسم کا، مجھے ان میں اس کو دور کرنے والوں میں قرار دے۔ اسی لیے آپ اردو میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں رفع دفع، مثلا معاملہ رفع دفع کرو، بس ختم کرو۔ یہ رفع دفع کیا ہے، ایک رفع ہے اور ایک دفع ہے، فرق ہے دونوں میں، رفع کرنا اور دفع کرنا۔ رفع یعنی در حقیقت آنے سے پہلے اس کا سدباب کرتے ہوئے، اس کے مقدمات کے ہونے سے پہلے اس کے لیے دروازہ بند کر دینا، یہ کہتے ہیں رفع کرنا۔ دفع کرنا یعنی کوئی چیز آ چکی ہے اور آپ اسے دھکیل رہے ہیں، پش کر رہے ہیں، مطلب ہوا آ رہی ہے آپ دروازہ بند کر رہے ہیں، بڑی زور سے زور لگا رہے ہیں آپ، یہ جو زور لگا رہے ہیں یہ دفع کر رہے ہیں آپ ہوا کو۔ رفع کیا ہے، کسی کے آنے سے پہلے کسی چیز کا سدباب کرنا، یعنی در حقیقت آپ کو علم ہونا چاہیے کہ والذابینان ہو یہ امام کے لیے جو ناگوار باتیں ہیں، ذابینان ہو یعنی ناگوار، دور کرنے والے ناگوار باتوں کو، ناگوار باتوں کو امام سے، امام سے ناگوار باتوں کو دور کرنے والوں میں سے قرار دے۔ یہ جو آج مسلمانوں کے شیعوں کے حالات ہیں یہ کیا امام کے لیے ناگوار نہیں ہیں؟ امت مسلمہ اتنی ذلیل و خوار ہو، مسلمان جو ہیں وہ اس ماہ رمضان کے مہینے میں بھی ان پر بمباری کی جائے سعودی عرب کی سجمانیوں کے لیے یا سعودیوں کے لیے، یا مثلاً سعودیوں کی طرف سے جو ہے وہ مختلف دہشت گردوں کو سپورٹ کیا جائے یا وغیرہ، یہ جتنی باتیں ہیں یہ سب کیا امام کو در حقیقت ناگوار کرنے والی نہیں ہیں؟ یقیناً ہیں۔ تو لہذا علم ہونا چاہیے کہ کون سی بات امام کو ناگوار گزر رہی ہے۔ اس کے بعد چوتھا نقطہ کیا، والمسارعین الیہ فی قضاء حوائج، امام کی حاجات کو پورا کرنے کے لیے جلدی کرنے والے، مسارعین یعنی جلدی کرنے والے، سرعت اسی سے ہے، صحیح، یعنی جلدی کروں، کس چیز کے لیے جلدی کروں، امام کی حاجات کی برابری کے لیے، یعنی جو امام کی حاجت ہے اس کے لیے میں جلدی کروں۔ اگر آج امام کی یہ حاجت، امام کی حاجت کیا ہے، یعنی امت مسلمہ،
اچھے ہم نیک ہوں، خوش اخلاق ہوں، اچھے کردار کے مالک ہوں، باحجاب ہوں، گناہوں سے دور ہوں، ہماری فیملیز اچھی ہوں، ہمارا بیہیویئر اپنی فیملی سے، اپنے گھر والوں سے، اپنی سوسائٹی سے اچھا ہو، ہم جو ہیں وہ ٹیم ورک کی صورت میں کام کریں، ٹھیک ہے نا؟ امام کی اور حاجتیں کیا ہیں؟ یونٹی ہو ہمارے درمیان، اتحاد ہو، نفرت نہ ہو، تعصب نہ ہو، دشمنی نہ ہو، بیجا عداوتیں نہ ہوں، یہ سب کیا ہیں؟ امام کی حاجتیں ہیں، صحیح ہے نا؟ تو یہاں پہ دعا کر رہے ہیں، اے خدا ہمیں امام کی حاجات کی برابری کی. اب یہ خود پورا ایک مفصل عنوان ہے کہ امام کی کیا حاجتیں ہیں اور ہم کیسے پورا کر سکتے ہیں. میں صرف یہاں پر صرف اس کا ایک خلاصہ پیش کر رہا ہوں. والممتثلین لأوامر، ممتثل در حقیقت اداکار کو کہا جاتا ہے، ممتثل عربی زبان میں ٹی وی ایکٹر کو کہا جاتا ہے جو امتثال کرتا ہے. امتثال بھی، امتثال لفظ جو ہے، امتثال، امتثال، امتثال بھی مثال سے ہے، صحیح؟ مثلا میں ایک انسان ہوں، مجھے ایک بوڑھے آدمی کا رول پلے کرنا ہے، اسی جیسا ہولی اپناؤں گا، اسی جیسا میک اپ کروں گا، اسی جیسے کپڑے پہنوں گا، یعنی میں اس کی مثال لانے کے لیے وہ ہولیا اپنا رہا ہوں، اس کو کہتے ہیں امتثال. بات کلیئر ہو گئی نا؟ ٹھیک ہے نا؟ کہہ رہے ہیں والممتثلین لأوامر، ہی امام کے عوامر کو، حکموں کو عملی طور پر بجا لانے کے لیے. یعنی میں اگر ایک بوڑھے کا کردار ادا کرنا چاہتا ہوں تو میں عملی طور پہ کیا بوڑھے کا کردار ادا کروں گا؟ آواز، میرا ایکشن، میرے اٹھنے بیٹھنے کا انداز کیا ہوگا؟ بوڑھے جیسا ہوگا. اس کو کہتے ہیں امتثال، یعنی میں بوڑھے کی مثال لے کے آیا ہوں. یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے خدا ہمیں امام کے جو حکم ہیں ان کو عملی جامہ پہنانے والوں میں سے قرار دے. توجہ ہے آپ کی؟ یعنی کس طریقے سے امام ایک ایک گروہ کو تیار کر رہے ہیں کہ انصار، عوان، ضابین، مسارعین، ممتثلین میں ہونا چاہیے. اب اس میں بھی ڈیٹیل ہے، میں ڈیٹیل نہیں بتا رہا ہوں آپ کو. چھٹا گروہ ہے وہ محامین عن ہو. محامی عربی زبان میں وکیل یا ایڈوکیٹ کو کہا جاتا ہے، صحیح؟ حمایہ یعنی حمایت کرنے سے ہے، یعنی اس نے محامی ہے، یعنی وہ میرا وکیل ہے، میرا ایڈوکیٹ ہے. حمایت و دفاع کرنے والوں میں سے قرار ہے، یعنی جہاں پر امام موجود نہیں ہے اور جہاں میں ہوں تو میں امام کا نائب کے طور پر، نائب سے مراد وہ والے نائب نہیں، امام کے وکیل کے طور پر، جیسے وکیل بھی ایک نائب ہوتا ہے نا، کورٹ میں آپ اپنے وکیل کو کہتے ہیں میری طرف کاغذات جمع کراؤ، صحیح ہے؟ اسی طرح آپ کیا ہیں، جہاں امام نہیں ہیں وہاں پہ امام کی حمایت و دفاع کرنے والوں میں آپ کا شمار ہونا چاہیے. اس کے بعد ساتواں گروہ کا والسابقین الی ارادته، امام کے ارادے کو عملی جامہ پہنے والے ہیں. سابقین کسے کہتے ہیں؟ سابقین سبقت سے ہے، سبقت کہتے ہیں اوور ٹیکنگ، اوور ٹیک کرنے کو، سبقت کرنا یعنی آگے نکلنا. یعنی ہر مومن کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ وہ دوسروں سے پہلے امام کے ارادے کو عملی جامہ پہنائے. لیکن اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ دوسروں کو ٹکر مارے، دوسروں کی ٹانگ کھینچے، دوسروں کی برائی بیان کرے. نہیں جناب، مجھے کرنا ہے، تمہیں نہیں کرنا، لہذا میں ان کی غیبت کروں، ان کے خلاف پروپیگنڈا کروں، ان کی شخصیت کو گندا کروں. نہیں، جس طرح دوسرے کر رہے ہیں میں بھی کروں، میں اپنے لحاظ سے. نہ یہ کہ دوسروں کو پیچھے کرنے کے لیے، دوسروں کو شکست دینے کے لیے، نہیں، بلکہ میرا مقصد یہ ہو کہ میں سب سے پہلا وہ انسان ہوں کہ جو امام کے ارادے کا عمل جمع پہنا ہے. والسابقین، سابقین یعنی اوور ٹیک کروں. یہ اوور ٹیک قانون کی خلاف ورزی کے بعد نہیں ہونا چاہیے، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اوور ٹیک ہونا چاہیے کہ کسی مومن کی غیبت نہ کی جائے، جھوٹ نہ کی جائے، شخصیت خراب نہ کی جائے، اس کے لیے برائیاں بیان نہ کی جائیں، وغیرہ وغیرہ جو اس کو ہو سکتی ہیں. اور آٹھواں گروہ کیا ہے کہ اگر ناصر، آوان، ضابین، مسارعین، ممتثلین، محامین، سابقین میں اگر تمہارا شمار نہ ہو تو ایک دروازہ کھلا ہے، وہ ہے باب شہادت. اگر تم ان میں سے کسی ایک میں بھی ہونے تو یہ چاہیے کہ آٹھوں میں تمہارا شمار ہو. سب سے بڑا درجہ یہی ہے، امام کے ہم رکاب، امام کے یدعی ہے، یعنی امام کے سامنے شہید ہونے والوں میں، یعنی امام جب حاضر ہو جائے. یہ جتنے ہیں یہ امام کے عصر غیبت میں بھی ہو سکتے ہیں اور عصر حاضر میں بھی ہو سکتے ہیں، عصر حضور میں بھی، عصر غیبت میں بھی، لیکن یہ جو ہے بین یدعی ہے، یہ خاص طور پہ یہ ہے کہ میں امام جب ظاہر ہو چکا ہوں تو میں اپنی جان نثار کروں. اس سے ایک اور پہلو بھی نکال سکتے ہیں کہ ممکن ہے کوئی اس زمانے میں شہادت دے اور امام اس کے استقبال کے لیے آئے, یہ بھی ممکن ہے. یعنی ہمیں نہیں پتہ کہ وہ امام کے لیے شہادت دے رہا ہے اور یہ امام موجود ہیں یا نہیں, لیکن ہمارا عقیدہ یہ کہہ رہا ہے کہ امام ہر اس شہید کے سر پہ موجود ہوتے ہیں جو جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حرم کے دفاع کے لیے پوری دنیا سے پہنچے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. آج جو مثلا فلسطین میں جان دے رہے ہیں, ہمارا عقیدہ ہے کہ امام زمان ان کے سر پہ پہنچنے والے ہوں گے. آج جو یمن میں, بحرین میں, شام میں جو لوگ لڑ رہے ہیں اسرائیل کے خلاف, حزب اللہ کے فوجی جو لڑ رہے ہیں, ہمارا عقیدہ ہے کہ امام زمانہ وہ موجود ہوں گے ان کے سروں پر. ایسا نہیں ہے کہ امام ان کو چھوڑ دیں. کہنے کا مقصد یہ کہ یہ عصر غیبت میں بھی ہو سکتا ہے عصر ضرورت. لہذا امام نے کہا کہ ان آٹھ گروہوں میں تمہارا شمار ہونا چاہیے, کسی ایک میں بھی تمہارا شمار ہو, منیمم ون, میکسیمم ایٹ. لہذا ان آٹھ گروہ میں تمہارا شمار. اب اس میں ڈیٹیل ہے پھر کہ خواتین کیسے شامل ہو سکتی ہیں, مرد کیسے شامل ہو سکتے ہیں. اس کی کچھ چیزیں ہم نے کل بیان کی, انشاءاللہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ بعد میں انشاءاللہ بیان کریں گے. درود بھیجے محمد والے محمد پر. یعنی ان آٹھ گروہوں کے بعد در حقیقت امام یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دعا عہد ہے. یعنی کس چیز کا عہد کروں میں امام سے, کس چیز کے لیے پرومس کروں امام سے؟ ان آٹھ گروہوں کے لیے. کہ کیا تھا؟ عہد و عقد و بیعت, آج کے دن کی صبح اور روزانہ. یہ جو میں نے کہا نا کہ 40 دن, یعنی اگر کوئی 40 دن کے بعد رکھ دے تو میں کہوں گا بھائی یہ تو ایکسرسائز کے لیے تھا. مثلا میں آپ کو بھیجوں گا, آپ کو ورلڈ کپ میں جانا ہے, نیٹ پریکٹس کریں. آپ 40 دن نیٹ پریکٹس کریں, اس کے بعد گھر جا کے سو جائیں, ورلڈ کپ ہو گیا جی. میں کسی سے کہوں چلو بھائی افطاری کا وقت ہونے والا ہے, چولہا جلاؤ, تیل گرم کرو, پکوڑے جو ہے وہ بیسن گھولو, وہ گھول کے سو جائیں. بھائی یہ تو ابتدا تھی, ابھی تلے کہاں گئے, ابھی کھائے کہاں گئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ 40 دن جو ہیں ایکسرسائز کے لیے. آپ میں سے بہت سے لوگ مشہد گئے ہوں گے. مشہد میں ایک بہت بڑا سا سبز گنبد ہے, اس کو کہتے ہیں مسجد گوہر شاد. کیا کہتے ہیں؟ گوہر شاد, مسجد گوہر شاد. امام رضا کے حرم کے سامنے ہے مسجد گوہر شاد. یہ گوہر شاد ایک خاتون کا نام تھا, بہت امیر خاتون تھی اور بہت خوبصورت خاتون تھی. یہ خاتون مسجد بنوا رہی تھی امام رضا کے حرم میں. روزانہ آ کے یہ انسپیکشن کرتی تھی, معائنہ کرتی تھی. ایک دن یہ آئی اور اس نے نقاب الٹ کے مثلا چیزوں کو دیکھنا شروع کیا. ایک نوجوان جو تھا مزدور, اس نے ایک جھلک اس کو دیکھا, اس کو یہ بہت اچھی لگی. ابھی روزانہ کھڑا ہو جاتا, وہ کب آئے گی میں دیکھوں گا. اچھا یہ نیک عورت تھی, سمجھ گئی کہ اس کی جو نظریں ہیں وہ پاک نہیں ہیں. اچھا مزے کی بات یہ کہ خواتین اگر نظروں سے چوری کریں, یعنی ادھر ادھر دیکھیں, آپ کو نہیں پتہ چلے گا. مردوں کو نہیں پتہ چلتا کہ خواتین نے مثلا کب چوری کی. چوری سے مراد چوری نہیں ہے, نظروں کی چوری سے مراد یہ ہے کہ مثلا میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور اگر میں آپ سے نظریں ہٹاؤں گا, اس کو کہتے ہیں نظریں چوری کرنا, ٹھیک ہے نا. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں آپ سے بات کر رہا ہوں, تو جب میں آپ سے نظر ہٹا کے توجہ کہیں اور کروں گا تو مردوں کو نہیں پتہ چلتا کہ عورت کب نظروں کی چور بن گئی, لیکن عورتوں کو جلدی پتہ چل جاتا ہے کہ مرد نظروں کا چور کب بنتا ہے. اسی وجہ سے جو ہے وہ جو لوگ دوسروں کی عزت و ناموس کو دیکھتے ہیں, اور خصوصاً اگر اہل خانوادہ ہوتے ہیں, تو ان کی زوجات, ان کی بیگمات جلدی بھانپ لیتی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خواتین میں ایک حس رکھی ہے, وہ حس کی وجہ سے وہ مردوں کی آنکھوں کے چور کو پکڑ لیتی ہے. بس میں اپنی والدہ کا قصہ بتاؤں, بات
رو کہیں بریکٹ میں یہ ہے کہ گھر میں ایک چوری ہو گئی تھی, شادی تھی گھر میں, چوری میری والدہ بہت چھوٹی تھی, تو میری والدہ نے بس میری نانی نے کہا وہ فلاں لڑکا چور ہے. تمہیں کیسے پتا؟ تمہیں سامنے چوری کے کہا نہیں, کہ کیسے پہچانا؟ کہا اس کی نظروں سے پہچانا. بعد میں اس سے تفتیش کی, پوچھا تو اس نے قبول لیا. اس حد تک بہرحال تو یہ پہچان گئے کہ اس کی نظریں پاکیزہ نہیں ہیں. اب یہ نے اس نے آنا جانا چھوڑ دیا, کہا میں نہیں جاؤں گی وہاں. یہ مزدور جو تھا دو دن چار دن گیا, دیکھا نہیں آ رہی ہے, جا کے گھر میں بیٹھ گیا, بیمار ہو گیا. اب عاشق جو ہے وہ تو بیماری ہوتا ہے نا, بیمار ہو گیا, لینے کے دینے پڑ گئے. بستر علالت بستر مرگ, اور آخری لمحے پہنچائے, کھانا پینا چھوڑ دیا, جی کسی سے بات نہیں ہو رہی ہے, I am alone, I wanna to die. اس قسم کے جملہ آپ دیکھتے ہیں نا عشق عاشقی میں, بچے جو ہے وہ جب بے آسرا و بے سامان ہو جاتے ہیں, اس قسم کی جو ہے نا وہ یا بلیڈ سے کٹ لکھا ہوا آئی لو یو, اس قسم کی چیزیں جو آج کل بھی ہیں وہ زمانے میں بھی تھی. پہلے وہ زمانے کے لحاظ سے تھی. کھانا پینا چھوڑ دیا, مریض ہو گیا. ماں نے پوچھا سبب کیا, اس نے کہا کہ میں گورنشاد کا عاشق ہوں, شادی کروں گا تو اسی سے کروں گا نہ مر جاؤں گا. اب ماں تھی, ماں کے سینے میں ماں کا دل تھا, اس نے کہا اچھا میں جاتی ہوں. یہ گئی گورنشاد کے پاس, جا کے کہا کہ میرا بیٹا تیرا عاشق ہو تو شادی, وہ مر جائے گا, میرا لال مر جائے گا. گورنشاد کا ایک شرط ہے. اس نے کیا شرط ہے؟ اس نے کہا کہ تم اپنے بیٹے سے کہو کہ وہ 40 دن نماز شب کو 11 رکعت نماز جتنے اس کے مستحبات روایات میں لکھے ہیں ان کے مطابق ادا کرے. 40 دن نماز شب 11 رکعت جتنے مستحبات ہیں ان کے مطابق ادا کرے. یعنی شاید اگر پورے مستحبات لگائے جائیں تو شاید 2-2.5-3 گھنٹے لگ جائیں اس میں. مثلاً عرض کر رہا ہوں 40 دن رات کی تاریخی میں اٹھ کر نماز مثلا 1-2 گھنٹہ 3 گھنٹہ پہلے فجر سے. اب اس ماں گئی پہنچ کر, جناب یہ پیغام ہے جی, اور یہ جو ہے وہ پلنگ سے اچھل کے کھڑا ہو گیا. ابھی تو مر رہا تھا اور ابھی کھڑا ہو گیا. خیر 40 دن اس نے نماز شب پڑھی. 41 دن گورنشاد نے پیغام بھیجا اس نوجوان کو کہ اگر تم نے اپنا وعدہ پورا کر لیا ہے تو میں بھی تم سے اپنا وعدہ پورا یعنی شادی کا وعدہ پورا کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ نوجوان یہ کہتا ہے کہ کل تک تو میں تیرے حسن میں گرفتار تھا لیکن آج تیرے حسن کے خالق کے حسن میں گرفتار ہو گیا. آج میں تیرے حسن کے خالق کے حسن میں محو ہو گیا ہوں. یعنی اس 40 دن کی نماز شب نے اسے خدا کا عاشق کر دیا. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ کہ یہ 40 دن عشق ابتدا ہے. 40 دن دعا عہد پڑھو, یہ عشق ابتدا ہے, یہ انتہا نہیں ہے. 40 دن عشق پینگے تو بڑھاؤ نا, وہ کہتے ہیں لمبی لمبی پینگے دو ہمیں, سمجھتے ہیں پینگ دینا جھولوں کو, پینگ دینا یعنی اس کو پش کرنا. پینگے بڑھانے کا اصل میں ہے کہ آپ عشق تو کریں اللہ سے, امام سے عشق تو کریں. 40 دن یہ منیمم وہ ٹائم ہے جس میں آپ امام سے رابطہ برقرار کریں. یعنی اب کیا مطلب, یعنی اب جب رابطہ برقرار, اب وہ کیا کرتا؟ وہ کہتا ہے نہیں جناب چلو جی اللہ بھی مل گیا بیگم بھی مل جائیں گے امیر. اس نے کہا نہیں اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے. اب اس نے پھر ایسے نہیں کہ چھوڑ دی, اس نے پھر کنٹینیو رکھی اس نماز شب کو. 40 دن جو نماز دعا عہد پڑھنے کا حکم ہے وہ اسی لیے ہے کہ امام سے محبت تو کرو نا. اب یہاں بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے, کیا اللہ ہم سے محبت کرتا ہے؟ ایک سوال, کیا واقعی اللہ ہم فیل کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے؟ جی مائک ہے, مائک. کیوں نہیں کرتے؟ پھر ہم اللہ سے توبہ کیوں نہیں کرتے؟ کیا اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا؟
اللہ ہمیں اس سے پہلے اگر ہم نے اللہ سے معافی مانگی اس نے ہمیں ذلیل رسوا کر دیا، ہمیں رزق نہیں دیا، ہمیں عزت آبرو نہیں دی، توبہ پہ تو ہم گفتگو کر چکے،
بگڑتے ہوئے کام بن جاتے ہیں، بہت سارے ہمارے مشکلات آسان ہو جاتے ہیں، لیکن ہم اس پہ دھیان نہیں دیتے کہ اللہ ہماری کسی نہ کسی طریقے سے مدد کرتا ہے، ہم توبہ نہیں کرتے، ہمیں اس چیز کا احساس اس لیے نہیں ہوتا کہ دنیاوی کاموں میں لہرول آپ ان چیزوں میں اتنا الجھے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا اور دھیان نہیں جاتا کہ ہم اللہ سے معافی مانگے اور پھر
ٹھیک ہے
اس طرح دھیان
آپ بتائیں
خدا کی محبت کو محسوس کیا جا سکتا ہے
کیسے؟
زندگی میں اکثر اوقات کئی ایسی مشکلات آتی ہیں یا کئی ایسی ناگہانی آفات آتی ہیں جس پہ
نہیں آتی نہیں آپ کی زندگی میں کیا
بتا رہا ہوں کہ آئی ہیں کہ جب مطلب ایسا لگا کہ سارے راستے بند ہیں
مثلا کوئی بھی اگزامپل دیں
میں ایک مثال دوں گا کہ میں یونیورسٹی کی طرف سے ایک ورک شاپ تھی کشمیر میں لاسٹ ایئر
قریب کرنے مائک
لاسٹ ایئر یونیورسٹی کی طرف سے یعنی کہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں ہماری ورک شاپ تھی آرکیٹیکچر کا اسٹوڈنٹ ہوں ہم لوگ کشمیر گئے تھے اور وہاں پہ ہم لوگ آرکیٹیکچر کے اسٹوڈنٹ ہیں ہم لوگ اسٹڈی کر رہے تھے کشمیر کا آرکیٹیکچر اور کس قسم کی عمارت بنتی ہے لکڑی سے وہاں پہ خاص طریقے سے انٹر بنتی ہیں کچھ ٹیکنیکس ہوتی ہیں تو وہاں ایک پہاڑی تھی جو کہ 45 ڈگری پر
ایک سیکنڈ ان کی آواز آ رہی ہے کلیئر ہے ہاں اچھا آپ یہاں آ جائیں مائک کے قریب آ جائیں گے تو آواز زیادہ آئے گی جی
تو ایک پہاڑی تھی وہاں کشمیر میں وہ ہماری سائٹ تھی ہمیں اس کا وزٹ کرنا تھا تو 45 ڈگری پر وہ 45 ڈگری کی سائٹ پہاڑی تھی اور اس ٹائم کشمیر میں اولے پڑنا شروع ہو گئے تھے تو میرے دوست کچھ نیچے تھے تو میں بھی اترنے لگا تو ایک دم شاید میرا کسی اولے پہ پیر پڑا یا پتہ نہیں کیا ہوا کہ میں بریک نہیں لگا پایا اور آہستہ آہستہ میں جیسے نیچے آتا رہا میری اسپیڈ بڑھتی چلی گئی میرا بالکل اسٹاپ نہیں لگا اور میں جاتا رہا سامنے نیلم ندی بہہ رہی تھی اور اس کے سامنے ایک بڑا سا بولڈر ایک پتھر آ گیا تو میں جا کے سیدھا سے ٹکرا گیا میں سر نہیں ٹکرایا میرا کندھا ٹکرایا اور وہ بالکل شل ہو گیا سر میری ہڈی ٹوٹ گئی اب کشمیر میں ہاسپٹل وہاں تھے نہیں تو مجھے وہیں پہ رینجرز کے ہاسپٹل میں وہاں دکھا دیا گیا میری بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی آہستہ آہستہ میرا ہاتھ موو کرنا بالکل ختم کر دیا تھا اور وہ آہستہ آہستہ کر کے بالکل اسٹف ہو گیا اب اگلے دن ہمیں پہاڑیوں پر ہی چڑھنا تھا ہائکنگ کرنی تھی میں بہت پریشان تھا کہ سارے اسٹوڈنٹ میری وجہ سے پریشان ہوئے تھے تو میں نے پہلی دفعہ وہاں سردی بہت تھی نماز نہیں پڑھ رہا تھا لیکن اس رات میں نے نماز پڑھی تھی اور میں نے بہت 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 رو رو کے دعا مانگی تھی اگلے دن میرا درد بالکل صحیح ہو گیا تھا مجھے یہ بات یاد ہے اور ایسے میرا ایک دفعہ پہلے بھی ہوا تھا کہ میرا ایڈمیشن نہیں ہو رہا تھا میں بہت رو رہا تھا اور اس کے بعد ایک دم مجھے کال آ گئی تھی یونیورسٹی کے کافی ایک مہینے بعد تو یہ چیزیں میں نے فیل کی ہیں خدا کی محبت آپ کو محسوس ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ میں نے محسوس نہیں کی خدا کی محبت زندگی میں
تو آپ کیا کرتے ہیں اس کے لیے
شکر ادا کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں گناہوں سے رکنے کی رک نہیں پاتا لیکن استغفار کرتا ہوں بہت زیادہ اور کوشش کرتا ہوں کہ جیسا خدا چاہتا ہے ویسا بن جاؤں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہوں نہیں کر پاتا بار بار استغفار کرتا ہوں پھر گناہ کرتا ہوں لیکن کوشش ہی کرتا ہوں
آسان تھینک یو اچھا ایکسپیرئنس تھا اور ہمیں بھی لطف آیا گرلس میں سے کوئی قریب کریں قریب
لیکن گارڈ بیٹھا ہوتا تھا اوپر ٹاپ پر جا کر تو وہ جب تک نیکسٹ بندے کو یا کوئی بھی لڑکی ہوتی تھی اس کو چھوڑتا نہیں تھا جب تک ایک بندہ پوری سلائڈنگ سے اتر نہ جائے لیکن اس نے جب میں سلائڈنگ کرنے گئی چوتھی منزل پہ تھی تو اس نے پیچھے سے ایک بندے کو چھوڑ دیا تو میں وہاں پہ اتنی عقل مند تھی کہ میں وہاں سلائڈنگ کر بجائے بیٹھنے کے میں کھڑی ہو کر سلائڈنگ کر رہی ہوں لیکن اس طرح سے پتہ نہیں کس طرح لگا ہے میرے ذہن میں خود ہی دل میں خیال آیا کہ مجھے کھڑے ہو کر جب میں جیسے ہی بیٹھی تو جو نیچے تھے ان لوگوں کی چیخیں نکل گئی میں اس قدر تیزی سے پانی میں جا کے گری تھی مجھے ایسا لگتا ہے آج بھی کہ وہ شاید میری زندگی کا آخری دن تھا لیکن مجھے یقین نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس طرح سے اس چیز سے بچا لیا خدا نخواستہ میں بہت تو آگے نہ بھی ہوتی تو خدا نخواستہ انسان مزدور بھی ہو سکتا ہے
کوئی اور؟ نہیں ہے. چلے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے ایکسپیرئنس جو آپ نے ہم سے شیئر کیے کہیں نہ کہیں آپ کو اللہ کی محبت جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے. اصل میں جس نقطے کی طرف لانا چاہ رہا تھا وہ یہی تھا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت نہیں کرتا, یہی وجہ ہے ہم اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے, اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے گلٹی فیل کرتے ہیں اور ہمیشہ اللہ سے نظریں چراتے ہیں. کسی بڑے نے آپ سے کوئی کام کہا ہو اور آپ اسے انجام نہ دیا ہو, آپ کی ہمت نہیں ہوتی اس کا سامنا کرو, اسے نظریں ملائیں, وہ اس کمرے میں ہوتا ہے آپ دوسرے کمرے میں, وہ دوسرے کمرے میں ہوتا ہے آپ باہر ہوتے ہیں. صحیح, جب انسان اللہ سے ایکسکیوز نہ کرے تو پھر وہ گلٹی فیل کرتے ہوئے اللہ سے نظر چھوڑاتا ہے, اور آہستہ آہستہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ مجھ سے محبت نہیں کرتا, پھر وہ گناہوں پہ گناہ, غلطی پہ غلطی, اشتباہ پہ اشتباہ انجام دیتا رہتا ہے, اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس طریقے سے فرار کا راستہ اپنے لیے کھول لے گا, لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوتا. گناہ پہ گناہ انسان کو در حقیقت نجات نہیں دے سکتے. ہلو, گناہ پہ گناہ انسان کو نجات نہیں دے سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ گناہ کا جو طریقہ ہے وہ فرار کا ہے, اور اگر انسان اسی طریقے سے گناہ کرتا رہے تو وہ شیطان کے قریب تو ہو سکتا ہے, اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا. بہرحال تقریباً ختم ہی ہو گئی گفتگو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوشش کریں کہ اس ماہ مبارک رمضان میں اللہ کی محبت کو فیل کر سکیں, اللہ کی رحمانیت اور رحیمیت کو فیل کر سکیں, امام سے محبت, امام سے قربت کو محسوس کر سکیں. اور یہ مہینہ واقع ہے اس میں یہ صلاحیت کہ ہمیں اللہ سے قریب کر سکتے ہیں, ہمارے جتنے بھی گناہ کیوں نہ ہوں. اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا شقی ترین یعنی بدبخت ترین, بدبخت یعنی بدقسمت ترین شخص وہ ہے کہ یہ مہینہ گزر جائے اور اس کے گناہوں کی مغفرت نہ ہو, یہ مہینہ گزر جائے اس کی مغفرت نہ ہو. اور اس مہینے میں جو سب سے زیادہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے وہ حرام کاموں سے دوری ہے. حضرت سے رسول اکرم خطبہ دے رہے تھے, حضرت علی نے پوچھا اللہ اس مہینے میں سب سے افضل کام کون سا ہے, صدقہ دینا, افطار کرانا, نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, کیا افضل کام ہے, تلاوت قرآن کرنا, غریبوں کی مدد کرنا. رسول اللہ نے فرمایا البراء عن محارم اللہ, اللہ کے حرام کاموں سے دوری اختیار کرنا. اگر ہم اور آپ میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ ہم اس مہینے میں حرام کاموں سے دوری اختیار کریں تو یہ بہترین ایکسرسائز ہوگی اللہ سے, اللہ کی محبت کو محسوس کرنے کے لیے. یہ بہترین وقت ہوگا کہ ہم جوانی میں اللہ کی محبت کو محسوس کر سکیں. ایک بات, دوسری بات, یہ آخری بات کہ غلطی ہوتی ہے, اور اگر نہیں طریقہ آتا انسان پوچھے کہ اس غلطی سے کیسے بچوں. اگر غلطی ہوئی ہے تو غلطی کے لیے خدا نے توبہ کا دروازہ رکھا ہے, لہذا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس سے توبہ نہیں ہوتی, اس کو راستہ نہیں آتا, اس کو وے نہیں معلوم, تو پھر وہ ان افراد سے پوچھے کہ جو اس کو گائیڈ کر سکتے ہیں. لہذا ماہ مبارک رمضان در حقیقت اللہ کی محبت, اللہ کی قربت, اللہ کی رحمت کو محسوس کرنے کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ماہ میں ہمیں وہ بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے جیسا وہ چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے عبادات کو ہم سے بہترین طریقے سے قبول فرمائے انشاءاللہ, اور ہمیں امام کے انقلاب کے لیے تیاری کرنے والوں میں سے قرار دے.
وہ افراد جو اس ماہ میں، اس مہینے میں اس دعا اور تلاوت و قرآن و روزے داری اور عزاداری کے ذریعے سے اپنے امام وقت کو راضی و خوشنود کرنا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں ان میں سے قرار دے، اور ہمارے شہداء، ہمارے علماء اور ہمارے مرحومین کو جوار معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں جگہ عنایت ان شاء اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. کوئی سوال؟ جی، دعا عہد مفات الجنان میں مل جائے گی، اور انٹرنیٹ پہ اگر آپ ابھی سرچ کریں تو momin.com 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 اس میں آپ کتابوں میں جائیں گے، اور کتابوں میں جانے کے بعد چیک کریں، اس میں آپ بکس کے سیکشن میں جائیں گے، اس میں پھر دعاؤں کی کتاب ہوگی، اس کو کلک کریں گے، وہاں پہ مفات الجنان آ جائے گی. جی، شیئر ٹول میں بھی ہے، اور پھر اب اس کی ایپس آ گئی ہے مفات الجنان کی پوری، تو وہاں پہ بھی آپ آخر میں جہاں پر دعا ندبہ ہے، دعا ندبہ کے فوراً بعد موجود ہے. ملی momin.com سرچ ہو گئی. جی، duas.org. صحیح دیکھیں، اس کا آسان جواب یہ ہے ولایت فقیہ سے مربوط رہنے کا کہ مجتہد آپ کسی بھی مجتہد کی تقلید کر سکتے ہیں جس میں شرائط موجود ہیں، لیکن سیاسی طور پر کوئی ایک ایسا حاکم شرع، کوئی ایسا نمائندہ ہو کہ جو پوری امت المسلمہ کو لیڈ کر سکے، ٹھیک ہے، پہلی بات یہ ہو، تاکہ ہم سیاسی طور پر، اجتماعی و معاشرتی طور پر اس کو فالو کریں. آپ تقلید میں آزاد ہیں، ایکس وائی زی کسی کی بھی تقلید کریں جس میں شرائط موجود ہو، نہ کہ کسی کی بھی، یعنی جن میں شرائط، ان میں جو عالم ہے اس کی تقلید کریں گے. ولی فقیہ خود ایک بہت وسیع ٹاپک ہے، لیکن میں صرف اتنا بیان کروں گا، ولی فقیہ سے وابستہ رہیں، اس کے فرامین پہ عمل کریں، ٹھیک ہے نا. اگر وہ کسی چیز کا حکم دیتا ہے کہ آپ اتحاد کو فروغ دیں، نفرتوں کو مٹائیں، پیار و محبت کو مثلا فروغ دیں، اہل سنت کے مقدسات کا احترام کریں، اس طرح کی جو چیزیں ہیں تو ان کو بھی کرنا ہے، اور لوگوں کو شعور دلانا ہے کہ ولایت فقیہ جو ہے وہ ولایت ائمہ سے متصل ہے، اور ہمیں امام سے قریب کرنے والی ہے. یعنی جو لوگ اگر ولایت فقیہ کو تسلیم نہیں کرتے، وہ کما حقہو امام کے انقلاب کے لیے تیاری نہیں کر سکیں گے. کیونکہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ امام چلے گئے اور اب کوئی اجتماعیت نہیں ہے، صحیح، یعنی بالکل ایسے ہی بات ہے جیسے میں کہوں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس زمانے غیبت میں ہمیں تقلید کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم کتابوں کی طرف رجوع کریں گے. تو میں ان سے کہوں گا، جناب یہ تو نہیں، آپ اہل سنت کی بات کر رہے ہیں، خلیفہ نے کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، صحیح، خلیفہ اول نے کہا حسبنا کتاب اللہ، کتاب خدا کافی ہے. ہم زندہ امام کو نہیں مانتے، صحیح، ہمیں کتاب خدا کافی ہے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں زمانۂ غیبت میں تقلید نہ کرو یا ولی فقیہ کی بات نہ مانو، تو یہ تو پھر خلیفہ اول کی طرح حقیقت سنت پہ چل رہے ہیں. توجہ کی آپ نے کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے، یعنی امام یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ میں خلیفہ اول یہ دوم کی سیرت پہ چلنے والا ہوں، میں پردہ غیب پہ جا رہا ہوں، تم بس کتابوں پر عمل کرو جو ہمارا نائب ہے، جو ہمارا در حقیقت فتویٰ دینے والا ہے، اور اس کی تو وجود نہ کرو. اور حیرت کی بات تو یہ ہے، مکتوب لیٹر نمبر 67 میں عباس ابن قشم، یہ ایسر کو کوئی نام ہے، اس میں امام علی کہتے ہیں اجلس، بیٹھو، فافتے، اور فتویٰ دو، للمستفتیا، جو تم اسے فتویٰ طلب کرے فتویٰ دو. یعنی امام اپنا نائب بنا رہے، معصوم نہیں ہے وہ. لوگ کہتے ہیں کہ جناب فتویٰ دینا اپنی طرف سے گڑھ لینا ہے دین کو، امام تو اپنے صحابی کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹھو اور فتویٰ دو. توجہ کیجئے گا، تو بس اس کا مطلب یہ ہے کہ ولایت فقیہ در حقیقت امام کے حکم سے ہے، امام کہہ رہے ہیں فتویٰ دو، امام یہ غیر معصوم ہستی کو کہہ رہے ہیں بیٹھو فتویٰ دو. حضرت علی علیہ السلام نے حضرت مالک اشتر کو اپنا وکیل اور وصی بنایا، اپنا جانشین بنایا، اپنا نائب بنایا. امام حسین علیہ السلام نے حضرت مسلم کو اپنا نائب بنایا. اسی طریقے سے امام زمانہ نے چار نائبین کو نومینیٹ کیا ہے. اس کے بعد جب عصر غیبت صغرا ختم ہوئی تو امام نے کہا اب عصر غیبت کبرا ہے، اور اب جو ہے وہ صفات کے ذریعے سے میں نومینیٹ کر گیا. وہ اما من کان من الفقہاء سائن لنفسہ، اپنے دین کی، اپنے نفس کی حفاظت کرنے والا ہو، اپنے امر مولا کا مطیع ہو، اپنی خواہشات نفس کا مخالف ہو. صفات بیان کی فلی العوام آئیں یقلدہو، عوام کو چاہیے کہ وہ ان کی تقلید کرے. ایسے فقہاء کی یعنی نام نہیں بتایا، صفات بتائی. ولی فقی کے لیے بھی صفات بتائی گئی. درود جمع محمد والا.